الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج بدھ ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے اور آج کل چونکہ حضرت کے وہ مکتوبات شریف جو حضرت نے اپنے شیخ کو اپنے احوال کے بارے میں لکھے تھے وہ بیان کیے جا رہے ہیں اس میں دفتر اول میں مکتوب نمبر 9 کی باری ہے ان میں جو موضوعات ہیں وہ عارف کا مقام نزول مقام ابدیت کے معارف کا بیان جامعیت انسان اور طریقت نقشبندیہ کا خاصہ اس میں بیان کیا گیا ہے حضرت فرماتے ہیں یہ اس روسیہ بدبخت اور بدخو گناہگار کا عریضہ ہے جو اپنے وقت و حالت پر مغرور اور وصل و کمال پر فریفتہ ہے جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے اور جس کا عمل سر بسر عظیمت اولیٰ کو ترک کرنا ہے جس نے مخلوق کی نظرگاہ یعنی اپنے ظاہری حالت کو عمدہ بنائے ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظرگاہ یعنی دل کو خراب و برباد کیا ہوا ہے جس کی ہمت اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگی ہوئی ہے اور اس کا باطن اس کی وجہ سے رسوائی میں ہے اس کا قال اس کے حال کے برعکس ہے اور اس کا حال اس کے خیال پر مبنی ہے اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے اور حال و قال سے کیا عقد کشائی ہوتی ہے لہذا بدبختی و خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے سرکشی اور گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں ہے وہ فساد و شرارت کا مبنا اور ظلم معصیت کا منشا ہے غرض اس کا تمام جسم عیوب و مجموعہ گناہ ہے اس کی نیکی علانت اور رد کرنے کی لائق ہیں اس کے بلائی اطعان اور پینک دینے کے قابل ہیں بہت قرآن کریم پڑھنے والے سے قرآن مجید پر لعنت کرتے یہ حدیث اس کے حق میں معتبر گواہ ہے وہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روزہ کے کچھ روز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ بھی اس کے بارے میں شاہد صادق کون فرما رہے ہیں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شخص کو کوئی جھوٹ نہیں بولتا نا تو وہ اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے لیکن شیخ ان کو کیا سمجھ رہے تھے اور باقی حضرات ان کو کیا سمجھ رہے تھے اور اللہ کی نگاہ میں اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا یہ الگ بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا یہ کوئی کھیل والی بات نہیں ہے اس میں آنکھیں کھلتی ہیں اور جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اپنا حال نظر آتا ہے اب اس میں دو پیمانے ہیں ایک پیمانہ انسان کی اپنی نگاہ میں کسی چیز کی بارے میں اور ایک پیمانہ اللہ جل شانہ کے سامنے اب اللہ جل شانہ کے سامنے جو ہے وہ ہمیں تو اللہ پاک تو ظاہر یہاں تو کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ اللہ پاک ورا الورا ہے لیکن اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے سے اور حدیث شریف کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے احوال کو پرکھ سکتے ہیں جیسے حضرت نے بھی اس میں وہ حدیث شریف اور اس کا جنم مطلب یہ ہے کہ وہ بیان کی ہے اور اس کو اپنے اوپر منطبق کیا ہے تو یہ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انسان جتنا بلند مقام پہ جاتا ہے اتنا وہ اپنی نظروں میں گرتا جاتا ہے وہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا اپنی نگاہ میں اچھا ہوتا جاتا ہے بس یہی مسئلہ ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں یہ مکتوب جو ہے ادب اور فصاحت کا شاہکار ہے اس میں عارف کے مقام نزول سے مناسبت رکھنے والے حالات کا بیان ہے ابتدا میں کثر نفسی اور کمال تواضع کا اظہار فرمایا اس کے بعد اپنے احوال و اعمال کو مطعون اور اپنے نیتوں کو مفتون ہونے سے متہم کیا ہے اور اپنے افعال و قصور کو قصور و فطور کا مجموعہ اور اپنی ذات کو عیب اور گناہوں کا مجسمہ قرار دیا ہے بلکہ دفتر اول کے مکتوب نمبر 11 مکتوب نمبر 222 میں اپنے آپ کو کافر فرنگ اور زندگی ملحد سے بھی بدتر فرمایا حالانکہ ایک بندہ مومن کے لیے اپنے متعلق اس قسم کے الفاظ و خیالات کا اطلاق و اظہار بظاہر خلاف عقل و نقل معلوم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ صوفی کامل عارف اکمل و عالم اجل سے ایسے کلمات کے صدور و ظہور میں کیا حکمت ہے، اور ایک ہی ذات کا آنے واحد میں وہ کمالات ولایت سے بھی مشرف ہونا اور یہ دید و قصور سے بھی متصف ہونا کس طرح ممکن ہے جبکہ اجتماع ضدین محال ہے؟ اس کے جواب میں کچھ بات عرض کی جا رہی ہے۔ حضرت امام ربانی کو سرو نے اپنے ایک مکتوب میں اس اشکال کا خود ہی جواب شافی ارشاد فرمایا، ملاحظہ، دونوں متنافیوں کا جمع ہونا اس شرط پر محال ہے جبکہ دونوں کا محل ایک ہو۔ یعنی گویا کہ اگر محل ایک ہو تو پھر تو یہ محال ہوتا ہے، لیکن محل اگر جدا جدا ہو تو پھر وہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اور جس بارے میں ہم گفتگو اس کے محل متعدد ہیں، انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کے عالم امر کے لطائف ہیں، وہ نیچے آنے والے عالم خلق کے لطائف ہیں۔ عالم امر کے لطائف جس قدر بلند و بالا جاتے ہیں اسی قدر عالم خلق سے مناسبت ختم ہو جاتی ہے، اور یہی بے مناسبتی عالم خلق کے نیچے ہونے کا سبب ہے۔ اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچے آتا ہے اس قدر سالک کو بے حلاوت و بے مزہ کر دیتا ہے، اس کو عیوب و نقائص کی دید زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے، یہ وجہ کہ منتہی مرجو اس لذت و حلاوت کی آرزو کرتے ہیں جو ان کو ابتدا میں میسر ہوئی تھی۔ بالکل، ابتدا میں میں اکثر کرتا ہوں کہ جب ابتدا میں کوئی آیا تھا ہم کو مٹائی کھلائی جاتی، پھر پٹائی ہوتی، تو یہ ابتدا میں احوال کچھ ایسے ہوتے ہیں انسان کہ بڑے مزے میں ہوتا ہے اور آدمی سمجھتے ہیں بس میں تو، لیکن پھر جس وقت آپ کی اپنی حالت اس کے اوپر کھلتی ہے اس آئینے میں جس کا مشاہدہ وہ عالم امر کے حساب سے کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کدھر ہوں۔ ہاں جی، یہ مطلب اس میں ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اور عالم خلق جس کا نیچے زیادہ نیچے آتا ہے اس کے اندر سالک کو بے حلاوت و بے مزہ کر دے، اس کے عیوب و نقائص کی دید زیادہ معلوم ہے، یہ وجہ ہے کہ منتہی مرجو اس لذت و حلاوت کی آرزو کرتے جو ان کی ابتدا میں میسر ہوئی تھی اور انتہا میں ہاتھ سے جاتی رہی، اس کی جگہ بے مزگی پیدا ہو گئی، اور یہی وجہ کہ عارف اپنے آپ کو کافر فرنگ کو بہتر جانتے ہیں، کیونکہ کافر میں اس کے عالم مر اور مخل کے اختلاط کی وجہ سے ایک نورانیت ہے اور عارف میں یہ امتزاجی کیفیت ختم ہو گئی۔ ہاں جی، یہ اصل میں یہی بات ہے کہ پلس اور مائنس جس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو زیرو ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے، لیکن یہ کہ جب مائنس پہ آتا ہے انسان تو زیرو اس سے اوپر لگتا ہے، اور جب زیرو سے مطلب جو پلس میں آتا ہے تو زیرو سے اوپر ہوتا ہے، تو عالم امر میں انسان زیرو سے اوپر ہوتا ہے، تو اس میں انسان اپنے آپ کو ایسا فیل کرتا ہے، اور پھر جب مطلب عالم خلق میں آتا ہے نیچے آتا ہے مائنس میں، تو پھر اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں پاتا۔ لیکن یہ احوال ہیں، مطلب یہ کہ انسان کی صرف اس انسان کو ہی اس کا پتہ ہوتا ہے، باقی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، لہذا باقی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ چلے یہ تو ایک صوفی صاحب کی بات ہے نا، اس پہ تو بہت سارے لوگ کہیں گے بھائی پتہ نہیں ایسی باتیں کرتے، ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، اوپر جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، صحابی ہے، قرآن پاک میں ان کی تعریف آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جینا قریب ترین ساتھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی جانور اس کو کھا لیتا۔ ہاں جی، کیونکہ جانور کو حساب نہیں دینا ہے، دیکھو زیرو پر ہے نا، کیونکہ جانور کو حساب نہیں دینا اور مجھے حساب دینا ہے، یہ بات ہے۔ ایک بات میں عرض کروں، شرافت تباہ، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہوتی ہے، شرافت تباہ. تو شرافت تباہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر جتنا زیادہ کوئی کرم کرتا ہے اس کے سامنے وہ بہت زیادہ مطلب اپنے آپ کو کچھ نہیں پاتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ مطلب یعنی جس کو کہتے ہیں سخت سے سخت ظالم کے مقابلہ کرنے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو شرم آتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، میرے ساتھ ہو کیا رہا، میں کیا. یہ جو سنس ہے نا، یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بالکل ڈفرینٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے. اب ان حضرات پہ اللہ پاک نے جو کرم فرمایا ہوتے ہیں وہ تو نظر آ چکے ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس کرم کے مقابلے میں ان کو اپنے اعمال ہچ در ہچ نظر آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری اتنے منہ ہو جائیں جتنے میرے بال، اور ہر بال میں 70 زبانیں ہو جائیں، اور ہر زبان سے میں اللہ پاک کا ذکر کروں، شکر کروں، تو اس کا شکر کیسے کروں گا کہ اللہ نے اتنی زبانیں دی، اس کا شکر میں کیسے کروں گا جس نے اتنی زبانیں دی. تو یہی اصل میں بات ہے کہ ان حضرات کا ادراک بالکل مختلف ہوتا ہے. ہم لوگ چونکہ اس سٹیج پہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ حیران ہوتے کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بات ہے. تو دوران سلوک عارف کے عالم امر کے لطائف اور عالم خلق کے لطائف ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. دوران سلوک، بار بار ایک بات آتی ہے، اصل میں جذب میں عالم امر میں انسان ہوتا ہے، سلوک میں انسان عالم خلق میں آتا ہے. ہاں جی، تو یہ جو بات ہے کہ مطلب جب تک انسان جذب سے جدا نہ ہو جائے، یعنی سلوک کے ذریعے سے، اس وقت اس پہ اپنی حقیقت نہیں کھلتی. یہ جو باتیں جس طرح حضرت نے بیان فرمائی ہے، یہ باتیں ان پہ نہیں کھلتی. یہ ان پہ تب کھلتی ہے جب ان کو سلوک سے گزرا، سلوک کی ایک بٹی ہے، جب اس سے گزارا جاتا ہے تو امپیوریٹیز سارے جل جاتی ہیں، جو مطلب یہ مطلب کوئی ملاوٹیں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں، تو صاف و شفاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے نظر، دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ایک ہوشیار اور عقل مند شخص، اس کی بات کر رہا ہوں، عام شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہوشیار اور عقل مند شخص، دو بچے لڑ رہے ہوں، ایک اس کا بیٹا ہو دوسرا کوئی اور ہو، وہ کس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا؟ کس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا، اس بچے کے بارے میں جو دوسرا ہے یا اپنے بیٹے کے بارے میں؟ اپنے بیٹے کے زیادہ فکر مند. اب فکر مند بھی، میں نے عقل مند والی بات کی ہے، فکر مند کس بارے میں؟ دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں؟ اب اگر وہ عقل مند ہے اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، تو وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے ظلم پسند کرے گا یا کسی اور، یعنی کس چیز پہ زیادہ اس کو غصہ آئے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ظاہر اپنے بیٹے پہ آئے گا، تو ظاہر اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا اور کہے گا، مطلب اس کو سخت سنائے گا، کیونکہ اس کو بچانا چاہے گا کہ آئندہ کے لیے ایسا نہ کرے. جذباتی بات میں نہیں کر رہا، میں اس عقل مند کی بات کر رہا ہوں جو دورس نگاہ رکھتا ہے، آخرت کے حساب سے سوچ رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. اب بیٹا انسان کے باقی لوگوں کے مقابلے میں قریب ہے، تو جو اس کا اپنا نفس ہے وہ بیٹے سے زیادہ قریب ہے یا نہیں؟ تو وہ اپنے نفس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوگا. تو جب اپنے نفس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا اور اپنے نفس سے ظلم ہوتا دیکھے گا، تو وہ اپنے نفس کے اوپر غصہ کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ نفس کو سنائے گا یا نہیں سنائے گا. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ نفس. سمجھ میں آئی نا بات؟ چونکہ ان کو اپنے نفس کے بارے میں زیادہ ہوتا تو لہٰذا ان کی نماز کی دعا بھی یہی تھی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جس وقت جو عارف ہوتا ہے تو عارف نفس کا جو بن جاتا ہے، من عرف نفس فقد عرف ربہ. ہاں جی، تو جب نفس کا کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو نفس کی جو باریک باریک غلطیاں کوتاہیاں اس قسم کی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے بالکل کھل کے آتی ہیں. جتنی کھل کے آتی ہیں اتنے ہی زیادہ وہ اپنے نفس کے اوپر شدید غصہ ہوتا ہے اور زیادہ فکر مند ہوتا ہے. تو یہ اس صورت کی بات ہے. فرمایا کہ دوران سلوک عارف کے عالم امر کے لطائف اور عالم خلق کے لطائف ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، جبکہ عوام الناس اور کفار کے لطائف عالم امر و عالم خلق آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں. اور عالم امر کے لطائف ذات کے اعتبار سے نورانی ہے، اور باہم قریب ہونے والے لطائف عالم امر کی نورانی سے لطائف عالم خلق میں خلق بھی روشن اور چمکدار دکھائی دیتی ہے. لیکن سالک اور عارف کے لطائف جب عروج کے وقت عالم خلق کو بہت نیچے چھوڑ کر عالم امر میں پہنچ جاتے ہیں تو عالم امر سے دوری کے سبب عارف و سالک کو عالم خلق تاریک و سیاہ پوش نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حال کا مشاہدہ کرتے پکار اٹھتے کافر فرنگ ہمارے نسبت زیادہ نورانی معلوم ہوتا ہے. مذکورہ بالا اشکال کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مرزا مدد جانان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کے جواب کی تحقیق اس بات کے جاننے پر مقوف کہ حضرات مجددیہ قدس الرحم کے نزدیک حقائق ممکنات اعدام اضافیہ و ظلال اور صفات حقیقیہ سے مرکب ہیں. مطلب جو ہے وہ اور صفات، یعنی اس اعدام نے علم الہی میں اسماء و صفات کے تقابل کے بنا پر ایک ثبوت پیدا کر لیا، انوار اسماء و صفات کے آئینے ہو کر عالم کے مبادی تعینات ہو گئے، اور خارج ذلی میں جو کہ خارج حقیقی کا ذل ہے سنت خداوندی سے وجود ذلی کے ساتھ موجود ہو گئے. اچھا، اس ترکیب کے بنا پر خیر و شر کے آثار کا مصدر ہو گئے، عدم ذاتی کے جہد سے شر کا کسب کرتے ہیں اور وجودی ذلی کے جہد سے خیر کا کسب کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ چونکہ انسان عدم سے پیدا ہوا ہے نا، تو عدم شر ہے تو اس کی وجہ سے وہ شر کا کسب کرتے ہیں، اور وجود ذلی کے جہد سے جو ان کو مطلب حاصل ہو چکی تھی اس کا خیر کا. پس صوفی کے نظر مظاہر شریفیہ و خصیصہ پر وجود کے جہد سے پڑتی ہے جو کہ ان مظاہر میں اور خیر کا مصدر ہے، اور جب اپنے اندر نگاہ کرتے تو اس کی نگاہ عدم کی جہد پر پڑتی ہے جو اس کی ذاتی ہے. مطلب یہ کہ چونکہ اس کو اپنی ذات عدم سے ہوتے نظر آتی ہے اور عدم شر کی شر ہے، لہٰذا اس کی نظر اس شر پر جب پڑتی ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ میں تو ایسا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ میں کسی چیز کے اوپر کوئی ملمہ چڑھا دوں بڑا خوبصورت نظر آئے، لیکن چونکہ میں نے چڑھائے ہوئے تو مجھے پتہ ہے کہ اندر کیا ہے، تو میں اس پہ شرماؤں گا یا نہیں شرماؤں گا؟ ہاں جی، یہ تو مطلب اندر دیکھے گا تو اندر تو ایسے ہی ہے. تو اصل میں جو عدم ہے وہ جہاں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تو عام لوگ کی نظر تو اس پہ جاتی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو خوش رہتے ہیں، ان کو تو سارا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک نظر آتا ہے. لیکن جن کی نظر اس تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ اپنے شر کا معلوم کر لیتے. ہمارے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آج کل کے دور کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو ذرا تھوڑی سی آسان لہجے میں بات کی، مطلب ظاہر ہے آج کل کے دور ہے نا، آج کل کے دور لوگ اتنے زیادہ پیچیدہ باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں تو ہر وقت ڈیل ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم تو بارود کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی وقت کوئی مطلب دیا سلائی یہاں پہنچ جائے، کوئی آگ یہاں پہنچ جائے تو ہمارا کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کدھر ہیں. کس حد تک ریئل بات ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، بلا جس کو کہتے ہیں نا یعنی وہ مبالغہ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی ہمارے زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو پھر ہماری ساری حیثیت کیا ہوگی؟ جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنے حج، جتنے سارا کچھ گیا، بشرط یہ کہ دوبارہ ایمان واپس آ جائے، واپس نہیں آئے اس حالت میں گیا تو سب کچھ گیا. اب یہ خطرہ موت تک ہے یا نہیں ہے؟ یہ خطرہ موت تک ہے. اس وجہ سے محمد بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جو ڈر رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، یعنی ابھی تو میں زندہ ہوں، ہاں جی مطلب یہ تجھ سے ابھی میں معمون نہیں ہوا ہوں، یہ بہت، اب یہ معرفت کی بات ہے. تو عارف کو یہ چیز نظر آتی ہے، باقی لوگوں کو نظر نہیں تھے، باقی لوگ کہتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یار، کس طرح ڈر تو یار کوئی ڈرنے کی چیز. لیکن جن لوگوں پہ گزری ہے وہ حضرت تانوی پہ جب ایک حالت گزری ہے، فرمایا اب بھی مجھے جرجری آتی ہے کہ جب میں اس حال کے بارے میں تصور کرتا ہوں حضرت پہ گزری تھی، کہ بار بار ارادہ ہوتا تھا کہ بندوق سے اپنے آپ کو اڑا دوں. ہاں جی ویسا کر ویسا کر، وہ حالت حضرت پہ جو گزری تھی. حضرت حاجی صاحب کو جب پتہ چل گیا، حاجی صاحب تو مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت جو ہے نا یہاں ہندوستان میں تھے، تو حضرت کو جب پتہ چل گیا تو کہتے ہیں کہ اپنی خانقاہ میں دیوانوار ایک مطلب درواز دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اس طرح پھر رہے تھے کہ نوجوان آدمی یہ برداشت نہیں کر سکے، نوجوان آدمی یہ برداشت نہیں کر سکے. آج مطلب ہے کہ وہ پھر خط لکھا، اور خط حضرت کا جب خط پہنچ گیا تو حضرت فرماتے بالکل ایسے جیسے آگ پہ کوئی پانی ڈال دے. ہاں جی اس میں کوئی شعر لکھا تھا نا کہ میں تیرا غم کہہ رہا ہوں تو تم کیوں مطلب غم کر رہے ہو. ہاں جی کچھ اس طرح اشعار مطلب اس میں ہوتے. اللہ اکبر، یہ جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس حالت کے گزرنے کے بعد مجھے اپنے بارے میں ذرہ بر خوش فہمی نہیں ہے، ذرہ بر خوش فہمی نہیں ہے. یہ وہ بٹی ہے نا جس میں انسان گزر جائے تو سارے امپیورٹیز جل جاتی ہیں، اور یہ جو اپنے بارے میں اچھے اچھے گمان ہوتے ہیں، اور اصل میں دیکھو جب اللہ پاک کی صمدیت کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ صمد ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر وہ تر تر کامتے ہیں. سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، ہاں جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ عدل کراتا تر تر کام پہ اونچے شانہ والو، رحم اب کیا رحم کرے تو بخشا جاوا مجھ جیسا موقع لو. ہاں جی مطلب یہ والی بات ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ حضرات باقی اس بات پر وہی ہوتے ہیں کہ بس کرم ہو جائے تو کرم ہی ہے بس جو ہمیں بچا سکتی ہے، ورنہ ہمارے اپنے کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری طرف اگر یہ معرفت حاصل نہ ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو پھر شکایت ہوتی ہے، اپنی نیکیاں نظر آتی ہے، اور وہاں سے نظر آتا ہے کہ ہمیں تو کوئی دیکھو نا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ابھی تک، ہمیں تو ابھی کچھ بھی نہیں ملے، میں ہم دیکھو نا کیا ہے، اتنا عرصے سے ہم محنت کر رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں چل پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ کیا بات. اب بتائیں ان دونوں سٹیٹس کو ذرا کمپیئر کر لیں، کہ ایک میں شکایت ہے اور دوسرے میں آدمی کہتا ہے کہ میں ابھی تک بچے کیسے ہوں ابھی تک میں بچے کیسے ہوں، کون سی حالت اچھی ہے؟ یہ والی بات ہے. تو یہ مطلب یہ ایسی باتیں جو تقریروں سے نہیں سمجھ میں آتی، تقریر سے اس کے علمی باتیں کھل جاتی ہیں، مطلب وہ صحیح ہے، علمی اشکال دور ہو جاتے ہیں، علمی بات کھل جاتی ہے، لیکن وہ جو حال کا درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے، اس کے لیے وہی اسی بٹی میں سے گزارا جاتا ہے. ہاں جی، اسی بٹی میں سے گزارا جاتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو باتیں ہیں. ایک ہوتی ہے انسان کی محبت کی وجہ سے مٹنا، اور ایک ہوتے خوف کی وجہ سے مٹنا. محبت کی وجہ سے بھی انسان مٹ جاتا ہے، مطلب اپنے محبوب کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں پاتا، اور خوف کے عالم میں بھی انسان کی اپنی صلاحیتوں پہ نظر نہیں ہوتی. یہ ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا افسر آتا ہے تو اگرچہ بڑی محنت کی ہو لیکن اپنی کمیاں تو انسان کو سب سے زیادہ نظر آتی ہیں نا. تو انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہیں اس طرف نظر نہ جائے، کہیں اس طرف نظر نہ جائے، مطلب یہ کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ دغ دغ لگا رہتا ہے. اور جس وقت وہ چلے جاتے ہیں ہاتھ بھی کہتے ہیں ریلیکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہاں ایسے لوگ کے ساتھ ریلیکسیشن کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو موت کے بعد ہے، وہ تو موت کے بعد ہے، مطلب موت تک تو یہ چیز چلی رہے گی، چلتی رہے گی. تو یہ مطلب گویا کہ دو چیزوں سے انسان کو، تو ایک محبت کی وجہ سے فنائیت ہے اور ایک ہے خوف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بھول جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بٹی سے گزاری جاتے ہیں وہ اصل میں سلوک میں وہ یہی بات ہوتی ہے. ایسے کچھوکھے لگائے جاتے ہیں کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے بالکل، وہ جو انسان کے اندر اکڑ ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے، آدمی بالکل اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. یہ مطلب جو ہے نا وہ سلوک میں پھر یہ ہوتا ہے. ہاں جی، کہ انسان جو ہے بکھر جاتا ہے. یہ مفتی محمد حسن صاحب، بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو واقعہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، کہ کتاب پڑھا رہے ہیں حضرت فتول کتاب، مطلب یہ متمر فضول کم پڑھا تھا، تو وہ پڑھا رہے تھے. اس میں جو ہے نا وہ حضرت کا نسخہ ذرا پرانا تھا، تو انہوں نے ذرا جو ہے نا وہ کہا کہ حضرت یہ نسخہ ذرا تھوڑا سا پرانا ہو گیا، تو میرے پاس ایک جدید نسخہ آیا، نئے نسخہ ہے، وہ میں لے آؤں جناب کے لیے. اب بظاہر اس بات میں کوئی وہ نہیں تھی، تو حضرت نے بات جاری رکھی پڑھانا اور فرمایا آپ کا نسخہ تو اچھی ہوگا، بس آگے مطلب سبق دے رہے. خواجہ صاحب نہیں سمجھے، لیکن صاحبزادہ صاحب سمجھ گئے. انہوں نے کہا خواجہ صاحب کچھ پتہ ہے یہ کیا بات کی حضرت نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چل رہا. انہوں نے کہا یہ ناراضگی کا اظہار ہے. اب ان کا رنگ اڑ گیا، حضرت کے ساتھ بڑی محبت تھی شیخ کے ساتھ، رنگ اڑ گیا. تو پوچھا کہ فوراً کہا جی حضرت معاف کیجیے مجھے غلطی لگی. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، مطلب گویا کہ معاف نہیں کیا. اس کے بعد پھر مزید معافیاں مانگی مگر اثر نہیں ہو رہا تھا، حتیٰ کہ رونے لگ گئے، پھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ کہ حضرت کے جوتے باہر اپنے سر کے اوپر رکھ کر رونے لگے کہ حضرت میرے لیے تو آپ کے جوتے سب کچھ، آپ مطلب مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں. حضرت پھر بھی معاف نہیں کر رہے تھے. تو پھر صاحبزادہ صاحب نے سفارش کی کہ حضرت بہت ہو گیا، میرے خیال میں آپ یہ معاف کر لیجیے. ان کی سفارش پر حضرت نے معاف کر لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہ صرف آپ کی تکمیل کے لیے تھا. تو کیسے رگڑا دیا، یہ نفسیاتی رگڑا ہے جو کہ جسمانی رگڑے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ہاں جی، تو ऐसा होता है। और ये सिलसिले में चीज़ें होती रहती हैं, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होती। हाँ, तरीक़ाकार में फ़र्क होता है, वक्त के साथ साथ तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये चीज़ चलती रहती है। सलूक में इंसान मिटता है, सलूक में इंसान मिटता है। इसी वजह से वो जो जिस्म जब मिटता है ना, तो फिर रूह को तरक्की होती है। हाँ जी, तो वो इंसान की जितने भी गर्रे होते हैं ना, वो सारे के सारे वो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कलदम हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो या फरमाया, अदम इजाती की जहत से शर का कसब और जुद जिली की जहत से खैर का कसब। पर सूफ़ी की नज़र मज़ाहिर शरीफा और खसीसा पर वजूद की जहत से पड़ती है, जो कि मज़ाहिर में और खैर का मस्तर है। वो जब अंधे अंदर निगाह करते हैं तो उसकी निगाह अदम की जहत पर पड़ती है, जो उसकी ज़ाती और शरात का मंशा है, और अपने आप को हर खैर कमाल से मुतलकन खाली देखता है। और आरियती खैर कमाल को जो उसने वजूद की जहत से कसब किया है, अपनी मुल्कियत से नहीं पाएगा, मजबूरन अपने आप को काफिर पर अंगूर दी। ये बहुत बारीक बात हज़रत ने समझाई है, लेकिन आप में से अगर किसी को समझ आई तो बता दीजिएगा। क्या फरमाया हज़रत? हाँ जी, बहुत, मतलब ये है कि देखो, जिसको अल्लाह की तौफीक नज़र आ जाए, अल्लाह पाक ने मुझे इसकी तौफीक अता फरमाई, और जो कि हकीकी बात है, अब अपने आप को शर का वो बातें हैं जरिया, और अल्लाह ताला की तौफीक को इस पे गालिब समझ के, मतलब वो उस पे खैर पाता है, तो क्या उस खैर को वो खुद ऑन करता है कि ये मैंने किया है? तो जो उसका है वो तो उसका है ना, तो अपनी चीज तो सारे गड़बड़े। बात समझ आ रही है ना? ये हज़रत ने नुक्ता बयान करना कि जो अल्लाह की तरफ से वो तो खैर ही खैर है, लेकिन वो तो अल्लाह का है ना, उसमें मैंने क्या किया? हाँ जी, ये बात है। नमाज की तौफीक अल्लाह ने दी, रोज़े की तौफीक अल्लाह ने दी, ज़कात की तौफीक अल्लाह ने दी, हज की तौफीक अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। कलमा अल्लाह पाक ने पहुँचाया, और जो है ना, मतलब है कि जो मैं कोई तो सब, अब जब नज़र हकीकत पे जा रही है तो ज़ाहिर है जो सारे अच्छे काम है उसकी नस्बत अल्लाह ताला की तरफ, और सारे बुरे कामों की नस्बत अपनी नफ्स की तरफ। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा जो इरशाद फरमाया, वो जो एक मशोरा हो रहा था, उस मशोरे में बड़ी टेक्निकल बातें हो रही थी, तो हज़रत ने फरमाया मेरी भी एक राय है, अगर वो दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ से, अगर वो दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ, और अगर गलत है तो मेरे नफ्स की तरफ से और शैतान की तरफ से। ये मतलब है। तो ये वो नुक्ता है जिससे इंसान फिर हर चीज़ को देखता है। अब जब हर चीज़ को देखता है तो अल्लाह ताला की तौफीक को तो हर चीज़ पर गालिब पाता है, उसमें खैर ही खैर पाता है, लेकिन अपने अंदर शरी पाते, उसको मालूम होता है कि देखो, अगर अल्लाह पाक मेरी मदद नहीं करता तो मैं यहाँ नहीं काम ख़राब कर सकता, मैं ये गलती कर सकता, मैं ये नुकसान कर सकता, मैं ये तबाही कर सकता था। मतलब एक गोए उसके सामने अपने वो सारी चीज़ें होती हैं, लिहाजा वो अपने ऊपर नज़र किस चीज़ की करता है? बुराई की। और अल्लाह जल्ला शानु पे हाँ चाहिए। बस यही असल में, अब बाज़ दफ़ा इंसान हैरान होता है, भाई एक आदमी नमाज़ पढ़ कर क्या क्या कहेगा कि मैंने गलत किया? भाई नमाज़ पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने दी है, वो तो उसको तो अच्छा समझना है, लेकिन मैंने नमाज को कैसे अदा किया, मेरे इसके अंदर क्या चीज़ है, मैंने नमाज का कौन सा अदा किया, मेरा मामला तो गड़बड़ है ना, मैंने तो नमाज को ख़राब कर दिया। जो मेरा हिस्सा है वो तो ख़राब है, जो अल्लाह ताला का है वो ज़्यादा वो अच्छा है। तो बस यही अगर वो देखें तो फरमाया मजबूरन अपने आप को काफिर फिरंग और दीगर खसीस चीज़ से भी ज़्यादा बदतर पाएगा। बस सतूर बाला से नतीजा अखज़ हो कि कामिल सूफ़ी कभी अपनी तरफ खैर और कमाल को मंसूब नहीं करता, बल्कि उन्हें मुस्तार समझता है। फ़नाए ताम और मशहूदी सही के हासिल होने के माने भी यही हैं। کہ نا سبحان اللہ کیسے خوبصورت انداز میں فنائے تام. اور مشہور صحیح کے حاصل ہونے کے معنی بھی ہے، اگر صوفی کی نظر اپنے جہت وجود اور اپنے مستعار انوار پر پڑتی ہے تو اس کی جہت مرعتیت جو کہ عدم ہے مستور ہو جاتی ہے. جہت مرعتیت جو کہ عدم ہے مستور ہو جائے تو پھر وہ ان شمس کا دعویٰ کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی، اب دیکھ یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت کل کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ. یعنی دیکھو نا، ہر عمل کے اندر دو ہے، ایک نورانی ایک ظلماتی ہے. نورانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظلماتی اپنے نفس کی طرف سے. ہاں جی، تو اب اگر وہ ظلماتی پہ نظر کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہچ درہچ پاتا ہے، ہچ درہچ پاتا ہے. اور اگر نورانی کی طرف نظر کرتا ہے تو ہر چیز کو خیر ہی خیر پاتا ہے. تو ان نے کہا کہ دیکھو وہ جو مرعتیت ہے، مطلب گویا کہ آئینہ، اس میں سورج نظر آتا ہے تو سورج میں آئینے میں نظر آتا ہے تو وہ اس کو واقعی سمجھتا ہے، کہ مطلب یہ کہ وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں اور واقعی سورج ہی ہوتا ہے. آئینے میں بھی انسان سورج ہی کو دیکھتا ہے لیکن وہ سورج کا عکس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے اس عکس کی وجہ سے، چونکہ خود اس کا مٹ چکا ہوتا ہے لہذا وہ صرف اسی چیز کو چونکہ دیکھتا ہے تو وہ ان الحق اس حالت میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو اس کا مٹ چکا ہے لہٰذا وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نظر ہے لہٰذا وہ ان الحق. لیکن یہ عذر کی حالت ہے، سکر کی حالت. جب اس سکر کی حالت سے شہود میں آ جاتا ہے، یہاں پر مشہود صحیح، جب یہ شہود میں آتا ہے تو پھر اس کی نظر اس پر نہیں پڑتی، پھر وہ اپنے نفس پر پڑتی ہے. تو جب نفس پر پڑتی ہے تو پھر ظاہر مطلب جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا ہے. اچھا، اور حضرت حسین بن منصور احمد کہنے کا بھی یہی راز ہے، اگرچہ وہ اسے دیکھنے سے معذور تھے لیکن دیکھنے میں خطا کی اور سکر کے غلبے کی وجہ سے جہت عدم اور جہت وجود میں تمیز نہیں کر سکے. جہت عدم اور جہت وجود سے کیا مراد ہے؟ بات گزری ہے بار بار چونکہ آ رہی ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنی چاہیے. اللہ اکبر، کل اشیاء عدم، مطلب یہ کہ ساری چیزیں جن و عدم مطلب سے آئی ہیں، اس میں اللہ پاک کی تجلی وجودی سے وجود میں وہ چیز آ گئی. تو یہ جہت وجودی ہے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی وجودی کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، خود اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، تو اس کی طرف جب انسان دیکھتا ہے تو وہ چونکہ اس طرف سے آئی ہے جو جہاں سے ہر طرف نور ہی نور ہے، تو اس ظاہر وہ نورانیت پر نظر پڑے گی. اور جو آدم پہ نظر پڑے گی تو جہت وہ آدم پر تو وہاں شر ہی شر ہے. یہ بات ہے، مطلب یہ کہنا. تو جہت وجود، تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ جہت آدم و جہت وجود میں تمیز نہیں کر. بہت سالکین اس قسم غلطی کر جاتے سوائے اس شخص کے جسے خدا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محفوظ رکھے. بس میں آپ کو آسانی کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ جہت وجود جو نیکی وجود میں آ رہی ہے وہ من جانب اللہ ہے، جو شر وجود میں آ رہا ہے وہ نفس کی وجہ سے آ رہا ہے. اب جہت وجود کے ذریعے سے جو چیز آ رہی ہے اس کو اگر کوئی اپنا سمجھے، اپنا اس کو کہے کہ میں نے کیا ہے، تو بس یہیں سے عجب شروع ہو گیا، یہیں سے عجب شروع ہو گیا. ہاں جی، تو اب اگر کسی کو جہت وجود اور جہت عدم میں فرق نہیں آتا تو پھر یہ عجب میں مبتلا ہو جائیں گے، جو کہ بہت بڑے وہ ہیں مسئلہ ہے. اور جس پہ اللہ پاک کرم فرما دے اور اس کو یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ نظر آ جائے، جہت وجود و جہت عدم علیحدہ نظر آ جائے، تو پھر وہ محقق ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. اپنی طرف نسبت برائی کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت اچھائی کی کرتا ہے. یہ بظاہر علمی لحاظ سے تو انتہائی آسان بات ہے، لیکن حال کے درجے میں حال حاصل ہونے کے بعد یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ ویسے تو علمی لحاظ سے تو جتنی باتیں میرے خیال میں سب کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن یہ والی بات کہ اس کو حال کے درجے میں حاصل کیا جائے وہ ایک بات ہے. اس کے یہ ہے کہ عالم امر و عالم خلق لطائف سے گزرنا پڑے گا، عالم امر کے لطائف سے بھی گزرنا پڑے گا، عالم خلق لطائف سے بھی گزرنا پڑے گا، تب یہ چیزیں انسان کے اوپر اشکار ہوں گی. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بات کرنے کی بجائے پھر اپنی بات کر رہا ہوگا. علمی بات میں یہ ہوتا ہے نا کہ دوسروں کی بات وہ کر کے سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، حالانکہ وہ دوسری کی بات ہوتی ہے. لیکن جس وقت انسان کے اوپر یہ چیزیں خود اشکارا ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے پھر ان الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. بے شک وہ خاموش ہو کوئی بات بھی نہ کرے، اس کو ساری چیزوں کا علم ہوگا. بالکل ایسی ہے جیسے کسی کو صبر کے بارے میں ہرگز معلومات نہ ہو کہ صبر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو صبر حاصل ہو تو ظاہر ہم کہیں گے صابر. ہاں جی، اگر اسے پوچھے صبر کیا ہوتا ہے شاید آپ کو بتا بھی نہ سکے، سمجھا بھی نہ سکے کہ صبر کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ صبر ہی صبر پائیں گے. تو یہ مطلب ظاہر ہے وہ ایک عملی لحاظ سے ایک چیز کا حصول ہے، اور یعنی حال اور مقام کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. جبکہ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو حال و مقام کے لحاظ سے تو پھر صبر کا علم اس کو حاصل ہے، اس کا صبر کا علم حاصل ہے، اور علم کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہوگی. لیکن وہ جو اس کے ساتھ عمل کی بات ہے وہ اس کے جو ہے نا بات ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. اب میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں آسانی کے ذریعے، علم بھی تو ایک نور ہے نا، علم بھی تو ایک نور ہے. اب آتا وجود ہی کہ جہت وجود سے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور مطلب یہ کہ ہمارا جہت عدم جو ہے وہ تو اس کو خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس عارف کے اوپر یہ بات کلی ہوتی ہے تو کیا علم کے لحاظ سے وہ فخر کر سکتے ہیں اپنے اوپر کہ میں عالم ہوں؟ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، کیا وہ اس بات کو یعنی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عالم ہوں؟ انا عالم ہوں کہہ سکتا ہے؟ وہ جب جہت عدم کی طرف دیکھے گا تو اپنے آپ کو جاہل محض سمجھے گا، اپنے آپ کو جاہل محض سمجھے گا، اور علم کو سمجھے گا من جانب اللہ، وہ جو اللہ نے مجھے تعلیم فرمایا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے فوراً کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو یہ جو بات ہے یہ اصل میں ایک عارف عالم کے اوپر ہی کھلتی ہے، تو اس کو اپنے علم سے عجب حاصل نہیں ہوتا، وہ اپنے علم پہ فخر نہیں کرتا کیونکہ اس کو اپنا نہیں سمجھتا. جیسے ہم دوسرے اعمال کو اپنے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے تو ہم اس کو اپنا نہیں کہتے، اس طرح وہ جو علم ہم نے حاصل کیا وہ بھی تو اللہ کے فضل سے حاصل کیا ہے، تو لہٰذا وہ ہماری بات نہیں ہے. تو جب ہماری بات نہیں تو ہم اس کے اوپر کیسے فخر کر سکتے ہیں؟ یہی وہ بات تھی جو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھائی تھی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں عالم ہوں، آپ کو میرے ادب کرنا چاہیے. وہ بہت بڑے آدمی تھے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، عالم لحاظ سے بڑا مقام تھا، حضرت نے ان کو علم لحاظ سے پچھاڑا دلائل کے ذریعے سے. جس وقت بالکل وہ ہو گئے تو بس پھر اس کے بعد حضرت کے ظاہر ہو گئے. پھر حضرت نے ماشاء اللہ تعالیٰ نے ان کو پر فضل فرمایا ذکر اذکار کی برکت سے. تو ایسا ہوا کہ ایک وقت میں ذکر کر رہے تھے تو ڈر گئے کہ کوئی دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے، تو حضرت کے پاس چلے گئے. حضرت کے میں جب ذکر کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہو جیسے میرے دل سے کوئی چیز نکل رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا وہ فلسفہ ہوگا. بہت اس طرح بے اعتنائی سے فرمایا فلسفہ ہوگا. تو حضرت رونے لگے کہ حضرت تو میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا ہے، اگر یہ نکل گیا تو پھر کیا چیز رہ جائے گی؟ تو فرمایا کہ انشاءاللہ اس سے اچھی چیز حاصل ہو جائے گی، اس سے اچھی چیز حاصل ہو جائے گی. آج کل کے دور میں فلسفہ کی جگہ سائنس نے لی ہے، تو ایک بڑے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ اگر یہ چیز ہو جائے تو وہ بھی اس طرح روئے گا جس طرح امام رازی رحمۃ اللہ روئے تھے. لیکن بہرحال بات تو وہی ہوگی کہ اس سے جو فائدہ ملے، اس کے جو چیز ملے گی وہ اس سے اچھی ہوگی. تو اب یہی جو بات ہے کہ ان مطلب یعنی جو علم ہے وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو من جانب اللہ سمجھتا ہے وہ جب نہیں کرتا، اور جو اس کو اپنی طرف سے سمجھتا ہے جو انتہائی جھوٹ ہے، جو انتہائی جھوٹ ہے، تو پھر وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عجب سے بڑھ کر پھر تکبر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے. ہاں جی، نتیجتاً اس کو بجائے اس علم کے فائدہ دینے کے وہ نقصان اس کو ہونے لگتا ہے. تو جس وقت کوئی صوفی بنتا ہے تو وہ جو علم ہے وہ اس کا اس معرفت کے ساتھ مل کر صحیح رخ اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جو جہت عدم کی طرف مطلب اس مطلب جو ہے نا وہ نہیں تھا، مطلب اس کا جہت وجود کی طرف تھا، وہ رخ اس طرف ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہاں جی، حضرت یہ ہمارے ریونڈ میں علماء کی مجلس میں، علماء کے بھی خلقہ ہوتا تھا نا مطلب یار وہاں پر، تو غالباً نظام الدین کے ایک عالم تھے، پورا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں، غالباً کوئی پٹیل اس میں آتا، تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بیان فرما رہے تھے. مجھے ان کے الفاظ یاد ہے کہ اپنے طور پہ بات فرمائے، تو فرمائے جب اپنے ڈول کا پول کھل گیا، مطلب اپنے ڈول کا پول جب کھل گیا پھر پتہ چلا کہ ہم کیا ہیں. تو یہی ڈول کا پول جو ہے نا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی ڈول سے آواز تو اتنی بڑی جاتی ہے لیکن اندر تو خالی ہے، تو یہ انسان کو پتہ چلتا ہے. پھر فرمایا کہ سوائے اس شخص کے جسے خدا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محفوظ رکھے. حالت سلوک میں سالک کی طرف سے اس قسم کی واردات کا اظہار بیان حال ہوتا ہے، نہ کہ بیان عقیدہ، کیونکہ ان کے عقائد توحید خالص اتباع سنت پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ حالت سلوک میں انسان جو سالک ہوتا ہے اس کے اوپر جو احوال طاری ہوتے ہیں اس حال کو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے عقیدہ بیان نہیں کر رہا ہوتا. عقیدہ علمی بات ہے، وہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، اگر اسے کوئی پوچھے عقیدہ تو عقیدہ وہ اس بالکل ٹک ٹک بیان کرے گا. اس مکتوب کے وہ تمام مدرجات جو دیدی نقص و قصور کا پتہ دیتے، اصل مقام ابدیت کے معارف ہے. اولیاء محبوبین مقام ابدیت سے سرفراز ہونے کے بعد جب اپنے بشریت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وجود عدم محض سے ہے، جو کہ سراسر ظلمت و کثافت اور کدورت و قباحت کا مجسمہ ہے. بھلا ظلمت و کدورت سے کون سا اچھا عمل صادر ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے فرماتے کل ما یفعلہ القبیح قبیح، یعنی قبیح شخص جو کام بھی کرے گا کبھی ہوگا، کیونکہ گندم سے جو سی گندم حاصل نہیں ہو سکتی، نیز حبشی سے سیاہی جدا نہیں کی جا سکتی کیونکہ سیاہی اس کا ذاتی رنگ ہے. اس طرح سالک کے ذات سے عدم کا اظہار ناممکن ہے، ہاں کتنی توجہات تعویذات اور جھاڑ پونک سے کام لیا جائے، کیونکہ عدم اس کا ذاتی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے. اصل میں اللہ پاک کے کرم سے ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اچھی چیز پہ قبول فرمائے، قبولیت کا منشا اس کے ساتھ ہے. تو لہذا جو عمل میں پیش کر رہا ہوں تو اگر اس میں میرے نیت یہی ہو کہ میں جتنا کوشش کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، باقی تو اللہ پاک ہی قبول فرمانے والے ہیں. یہ حال اگر صحیح طور پہ بن جائے تو وہ اپنے کسی عمل پر وہ نظر نہیں ڈالے گا کہ یہ اچھا عمل ہے، بلکہ وہ کہے گا اگر اللہ نے اس کو اچھا سمجھا تو اچھا ہوگا، اگر اللہ نے اس کو اچھا سمجھا تو پھر یہ اچھا ہوگا، ورنہ اللہ اکبر، مقامِ ابدیت، مقامِ ابدیت میں ہی انسان پر اپنی ظلمت و عدمیت کا راز کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل بے مناسبتی کی حقیقت اشکار ہوتی ہے۔ مقامِ ابدیت سے پہلے سالک اپنے آپ کو کبھی عین حق اور کبھی ذل حق جانتا ہے، کبھی حق کے ساتھ میت اور کبھی حق کو اپنے ساتھ محیط قرار دیتا ہے۔ ظاہر کی کیفیات و واردات عجز بشیرت کے برعکس ہیں، کیونکہ عینیت و ذلیت وغیرہ ذات کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت کی خبر دیتی ہے، اور مقامِ ابدیت میں بے مناسبتی ملحوظ ہے جس سے توحید شہودی مفہوم ہوتی ہے۔ ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند تر ہے۔ اپنی ذات میں عز و انکسار ملاحظہ کرنا اور اپنے اعمال کو قصوروار دیکھنا مقامِ ابدیت کا ثمر ہے جو محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب میں حضرت کا یہ مکتوب شریف لے ہوں اور آج کل نقشبندیوں کے دعووں کو دیکھوں تو کون سی بات مانوں؟ ذہن میں کون سی بات مانوں، حضرت کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں؟ آپ کے سامنے ہیں نا سارے، اگر چاہیں تو فارسی میں بھی سنا دوں جو حضرت کے اپنے مطلب جو تحریر ہے، لیکن اب کیا کیا کہیں، مطلب دید قصور کی بات کرتے ہیں ضرور، لیکن دعوے ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں دید قصور اگر یہ ہے تو پھر دوسری چیز کیا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرمایا کہ محبوبوں کے ساتھ کون سی چیز مخصوص ہے؟ مقامِ ابدیت۔ اور مقامِ ابدیت کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ عجز و انکسار سے۔ اور عجز و انکسار کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ جہت عدم سے۔ اور جہت عدم کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ سلوک سے۔ اب یہ ساری باتیں مطلب بالترتیب اگر آپ کر لیں، میں تو کہتا ہوں اس کا ایک ہائرارکی بنا دیں اس ترتیب سے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جس ترتیب سے حاصل ہو رہی، پھر انسان کے اوپر یہ بات کھل جائے گی کہ بھئی میں کدھر جا رہا ہوں، میرا کون سی بات کیا ہے، اس کے کیا مناسبت ہے۔ کسی انسان کا عبودیت میں قدم اس وقت پاک و صاف ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اعمال کو ریا اور اپنے احوال کو محض دعویٰ خیال کرے۔ عبودیت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں شرف نہیں پایا جاتا، اور نہیں مومن کے لیے عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور نام زیادہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں معراج کی رات یہ الفاظ فرمایا، اور معراج کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں اشرف ترین وقت تھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ تو نیز فرمایا فاوحی الی عبدی ما اوحا، اگر کوئی اور نام عبودیت سے بڑھ کر بزرگی والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے۔ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گوئے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ عبدیت کا معراج یہ ہے کہ انسان عبدیت محسوس کر لے، اور معراج ہی انسان کو اس وقت ہو سکتا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو دیکھو اس میں بھی کیا ہے، عبدیت کی نشانی ہے ساری، اپنے آپ کی نفی ہے، اللہ پاک کی طرف مشاہدہ ہے۔ میں بالکل یعنی تکبیر تحریمہ جب کرتا ہوں اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہو اچانک آپ سے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہوئے، کیا بات ہے بھائی، آپ کیوں سلام، آپ کدھر تھے؟ لیکن نماز میں ہم یہی کرتے ہیں کہ بالکل پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور جس وقت سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس کا مطلب وہ ادھر نہیں تھے، وہ ادھر نہیں تھے، کہاں تھے، اللہ کے پاس تھے، اللہ کے سامنے کھڑے، ہاں جی۔ تو یہی اصل میں بنیاد پر حضرت نے فرمایا کہ ہماری مثال یہ بطخ کے بچوں کی طرح ہے کہ پانی میں جتنی ڈبکیاں کھائے خشک کے خشک نکلتے ہیں۔ فرمایا تحیات کی کیفیت ساری ہم پر گزری اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم کدھر سے آئے ہیں، ہم نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو نا، یہ بات ہے کہ جو معراج ہے وہ بھی وہ عبدیت کے ساتھ خاص ہے، عبدیت کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو کوئی مقام مل سکتا ہے تو مقام عبدیت ہے، سارے مقامات اس کے ساتھ ہی ہے۔ اب مقام عبدیت کیا چیز ہے؟ جہت عدم کی طرف توجہ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو محض شر ہی شر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر خیر ہی خیر، اور عملاً بھی ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل جو ہیں وہ اپنی طرف کس چیز کی نسبت کرتا ہے، کس چیز کی نسبت کرتا ہے؟ ظاہر ہے نسبت ابدیت کی کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دو، کیونکہ نیا کپڑا تو زندہ کے ساتھ ہی ٹھیک لگتا ہے، ہاں اگر اللہ نے معاف کر دیا تو پھر میرے لیے وہاں سے کفن آ جائے، پھر میرے لیے وہاں سے کفن آ جائے گا۔ اب دیکھو نا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اب جو ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء، ان سے بہتر تو ہم نہیں لا سکتے نا کسی وقت، اس وقت تو جب نہیں لا سکتے تو پھر ان کی جو الفاظ ہے وہ ہمارے اوپر حجت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ بھئی ہم کون سا عمل ایسا کریں گے ہمیں کہاں تک پہنچا دیں گے۔ تو بس یہی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پہچانیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ شب معراج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالیہ اور مراتب رفیہ پر فائز ہوئے، اوحی اللہ تعالیٰ الیہ یا محمد بما اشرفک قال یا رب بنسبتی الیک بالعبودیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہیں کون سا شرف عطا کروں؟ آپ نے عرض کی اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف سے عبودیت کی نسبت مشرف فرما۔ تو بس یہی میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو مطلوب ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق حاصل فرمائے، وہ جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں جس سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں اور غلط راستے پہ پڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانے یا نہ جانے اسے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے اور ان چیزوں کا مطلب جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتا صحیح ادراک۔ تو اس وجہ سے اصل معرفت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو بس وہ اپنے رب کو پہچاننے والی بات ہے، یعنی گویا کہ آپ اپنی جہت عدم اس کی طرف اگر آپ کی نظر ہو تو پھر جہت وجود آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو گویا کہ من عرف نفسہ، وہ جہت عدم کی طرف مطلب وہ ہے، اور اس سے آپ جہت وجود مطلب کا جو فرق کر سکیں گے، لہذا آپ اپنے رب کو پہچان سکیں گے۔ ہاں جی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وہ آخر دعوان الحمد رب العالمین، ذکر کریں گے انشاءاللہ ذکر۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، اللهم صل على سيدنا محمد۔ لا الہ الا هو، 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 لا الہ الا هو،
لا الہ الا ہو 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 اللهم صل على سيدنا محمد حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الله وسلم. اب چونکہ آج بدھ کا دن ہے تو بدھ کے دن ہم مراقبہ کرتے ہیں, تو مراقبہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل بھی محبت کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہیں. شروع فرمائیں. اللہ
نحمدك يا خير معمول وأكرم رسول الله ما علمت من نجات المقبول من كل بعد إن الله وصلاة الرسول فصلي عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروم من الرسول ثم نسلك بما سنقول من السؤال منك القبول. اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي يميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح بال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبي علينا من فضلك وجعلني من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلم وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة والك في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم عذب الكفرة وأهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر. لا إله إلا أنت تبارك وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألم بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وازم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأيوه بيدك الذي أعدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيره اغفر لي ذنبي وأصل أمري إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي يا توبة علي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رؤوف ربي يا رب أوزني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادك يا رب أسألك من خير كلي يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تلك السيئات يوم أزن فقد نمتها وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأسألك الخير كله وأسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أزب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت بذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإلهي إلهي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلهي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أستجيب أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مبتلى متناني برحمتك فإني مزلم وتنفي الفقر وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حقا. أيما عبد أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعوءهم أن تشركنا في سائل ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سائل ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا ومنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمد الوسيلة والجوال في المستفين محبته وفي الأعلين درجته وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسب علي من برحمتك وانزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى وعمل اهل اليقين ومناسه اهل التوبه وازم اهل الصبر وجد اهل الخشوه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل الورع وعرفان اهل العلم حتى لقاك. اللهم اني اسالك مخافه ان تخرج لنا معاصيك حتى اعمل بطاعتك عملا استحق برضاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحتى اخلصك لك نسيئه يا منك وحتى اتوكل عليك في الامور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءت ولا تاخذنا بغتة ولا تغفلنا نهك ولا وسيا. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعل لي ما هو نور ودم ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعل لي حجتي يا رب العالمين. اللهم انا عبدك وابن عبدك ومن أمتك ناسد بيدك أتكلم في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا مكان أعوذ بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستنب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أذل ونذل أو نذل ونظلم ما يظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو أذل وتولى وأعوذ بنورك وجهك الكريم بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وشكت له الظلمات وسلوا عليهم من الدنيا والآخرة أن تخل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم واكية كواكية الوليد. اللهم نعوذ بك من الشر أمين سيل والبعيد سهول وتقبل هذه الدعوات في حق محمد الشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى ومحمد علي محمد الشفي وعبد الماجد مولانا محمد الشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسفي محمد اقبال المدني وسيد الاشياء وسيد تنظيم وسيد تنظيم رحمه الله عليهم وجميع المتعلقين في حق ابائهم وامهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيد الكائنات والمخلوقات صلاه تسبح الاحد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.